السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلی سطح کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد پر افغانستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وفد کے پاکستان کے دورے سے افغانستان میں امن کے قیام میں مدد نہیں ہوگی. پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے سرکرتا اور بڑے کاروباری افراد نے پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات تقریباً 5.5 گھنٹے جاری رہی. اور کرتارپور کاریڈور کی افتتاحی تقریب میں 9 نومبر کو منعقد ہوگی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان اس تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مدعو کرے گا. آج دن میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے منموہن سنگھ سے ملاقات کی, جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ دونوں رہنما اس تقریب میں شرکت کریں گے. لیکن شام کے وقت امریندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان نہ جانے کی بات کہی ہے. پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ اے آر وائی نیوز نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. جموں کشمیر کی ایک کمیٹی نے بھارت کے سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے. صرف ایک ہفتے کے دوران بھارت کی 2 ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں 100 سے زیادہ افراد سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. اور یوکرین کے لیے سابق امریکی مندوب جمعرات کے روز ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ایوان میں ہونے والی تفتیش میں پیش رفت جاری ہے. اور عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز بغداد میں حکومت مخالف احتجاجیوں کے تیسرے روز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ کی. یہ 3 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلی سطح کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. جمعرات کو دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فریقین نے افغان امن مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا. ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان طالبان کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. وفد نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت ایمانداری سے مصالحانہ کردار ادا کیا ہے. پرامن افغانستان پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے. طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد پر افغانستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وفد کے پاکستان کے دورے سے افغانستان میں امن کے قیام میں مدد نہیں ملے گی. افغان حکومت نے پاکستان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی کا کہنا تھا کہ طالبان کی پرتشدد کاروائیاں جاری ہیں. صدارتی انتخابات میں ملک کے مختلف حصوں میں حملے کیے گئے ہیں. انہوں نے انتخابات میں حملوں کی دھمکی دی تھی, جبکہ اب بھی وہ تشدد کی کاروائیاں کرنے کی بات کر رہے ہیں. صدیق صدیقی کے مطابق کابل نے پاکستان سے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ختم کر کے خطے میں قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے. پاکستان کی وزارت خارجہ ان خبروں کی تردید کرتی رہی ہے. پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے سرکردہ اور بڑے کاروباری افراد نے پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے, اور ملک میں اس وقت بزنس کمیونٹی کو درپیش مشکلات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. یہ ملاقات تقریباً 5.5 گھنٹے جاری رہی. سندھ پولیس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں گزشتہ 2.5 سال کے دوران 279 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے, جبکہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران کاروکاری یا غیرت کے نام پر 79 افراد قتل ہوئے ہیں, جن میں 50 خواتین اور 29 مرد شامل ہیں. پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ اے آر وائی نیوز نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. برطرف کیے جانے والوں میں اعلی عہدوں پر فائز ملازمین کے علاوہ رپورٹرز اور تکنیکی عملہ بھی شامل ہے. اے آر وائی نیوز انتظامیہ نے ان برطرفیوں کی تصدیق کر دی ہے. جموں کشمیر کی ایک کمیٹی نے بھارت کے سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کی منسوخی کے بعد 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر سے کم 144 بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے, مگر ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 4000 شہری اب بھی گرفتار یا نظر بند ہیں. اس بارے میں ہمیں سری نگر سے یوسف جمیل نے رپورٹ بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. صرف ایک ہفتے کے دوران بھارت کی 2 ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں 100 سے زیادہ افراد سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. جون میں مانسون کے آغاز کے بعد سے شدید بارشوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. ادھر بجلی اور صاف پانی کے فقدان اور ٹرانسپورٹ کے درہم بدہم ہو جانے والے نظام نے لوگوں کی زندگیوں میں مزید دشواریاں پیدا کر دی ہیں. یوکرین کے لیے سابق امریکی مندوب کرٹ واکر جمعرات کے روز ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گے, جہاں وہ یوکرین کے صدر ٹرمپ کے معاملات پر سوالات کے جواب دیں گے. قانون ساز یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا والکر کا اس شکایت سے تعلق ہے جس میں شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے سیاسی انتخابی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کو گندا کرنے کے لیے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے مدد چاہی تھی. صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ایوان میں ہونے والی تفتیش میں پیش رفت جاری ہے. یوکرین کے مسئلے پر جو دستاویزات امریکی محکمہ خارجہ نے پیش کی ہیں, کمیٹی ان کا جائزہ لے رہی ہے. یہ دستاویزات انسپیکٹر جنرل نے پیش کی ہیں. عدلیہ کمیٹی کے رکن جیمی ریسکن ان دستاویزات سے مطمئن نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے,
It's very clear what it is. It is a package of propaganda and disinformation and conspiracy theories. The real question is, where did it come from?
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ واضح نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا گمراہ کن اطلاعات اور سازشی نظریات کا ایک پلندہ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا اور ہم تک یہ کیسے پہنچا. عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز بغداد میں حکومت مخالف احتجاجوں کے 3rd day مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ کی. وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے دارالحکومت اور ملک کے دوسرے شہروں میں احتجاجوں کو دبانے کے لیے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. منگل کے روز سے مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے, جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں. مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ احتجاج عوام کی طرف سے ہے, اس کے لیے ہمیں کسی نے نہیں اکسایا. یہ عوامی بغاوت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حکومت تبدیل نہیں ہو جاتی. ہم نے انہیں 1 سال دیا, 2 سال دیے, لیکن وہ ہمیں مسلسل دبائے جا رہے ہیں. ہم عوام ہیں اور ہمیں کسی جماعت نے مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. ہانگ کانگ کے چینی یونیورسٹی کے طلباء نے جمعرات کے روز پورے کیمپس میں مارچ کیا. وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پولیس کا محاسبہ کیا جائے, جس کی گولی سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے. منگل کے روز جمہوریت نواز مظاہرین اور ہانگ کانگ سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں پولیس نے اس نوجوان کے سینے پر گولی مار دی تھی. اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں اس کی حالت اب بہتر ہے. اس پرتشدد احتجاج کے بعد ہانگ کانگ ایک ہنگامی اقدام پر غور کر رہا ہے, جس میں چہرے پر نقاب پر پابندی عائد کی جائے گی. یہ بیجنگ مخالف پرتشدد احتجاج کو روکنے کی ایک کوشش ہے. مقامی خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ مشکلات کا شکار چیف ایگزیکٹو کیری لیم اس پابندی کا اعلان جمعے کے روز شہر کی انتظامی کونسل سے مشورے کے بعد کریں گی. بہت سے احتجاجی اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر یہ ماسک پہنتے ہیں. چہرے پر نقاب پہننے کی پابندی ان ہنگامی قوانین میں شامل ہوگی, جس میں کرفیو اور دوسری پابندیاں بھی عائد کی جائیں گی. امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں دوسری جنگ عظیم کا جنگی طیارہ تباہ ہونے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. طیارے میں عملے سمیت 13 افراد سوار تھے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
VOA Urdu اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA Urdu کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلی سطح کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کی تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق افغان طالبان رہنما ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں 12 رکنی طالبان وفد نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ افغان طالبان کے اعلی سطح کے وفد نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف بھی کی ہے. بعد ازاں ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان وفد کے ساتھ ان کی ملاقات مفید رہی ہے.
یہ آج جو میری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے وہ کوئی 1.25 گھنٹہ کی نشست تھی اور میں اس نشست سے مطمئن لوٹا. مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری کاوش ہے, پاکستان کی کوشش اور کاوش ہے کہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات کا آغاز ہو اور اس خطے میں امن و استحکام ہو.
افغان طالبان کے وفد نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی طالبان وفد کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کو اہم قرار دے رہے ہیں.
کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑے ہائی لیول کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں. اب مذاکرات شروع ہو جائیں وہ بھی ایک پیش رفت ہوگی, اس میں کیا معاملات طے ہوں گے, امریکہ کیا چاہے گا, طالبان کیا چاہیں گے, وہ پھر آگے کی بات ہے. پاکستان کا تو اثر و رسوخ طالبان کے اوپر اتنا نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
طالبان وفد ایک ایسے وقت اسلام آباد میں موجود ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد بھی پاکستان میں موجود ہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان وفد کی امریکی سفارتکار سے ملاقات ہو سکتی ہے. ادھر افغان حکومت نے کہا ہے کہ افغان طالبان وفد کا دورہ اسلام آباد افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کسی طور مددگار نہیں ہوگا. افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے جمعرات کو کابل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان افغانستان میں امن کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بقول بدقسمتی سے طالبان نے افغان صدارتی انتخاب کے دوران بھی تشدد کے واقعات کو جاری رکھا ہے اور ان کے بقول وہ ابھی تشدد کی بات کرتے ہیں. افغان صدر کے ترجمان نے مزید کہا کہ صرف افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن عمل ہی افغانستان میں پائیدار امن قائم کرنے کی ضمانت ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی منسوخی کے بعد اسلام آباد کے دورے سے پہلے طالبان وفد روس, چین اور ایران کا دورہ کر چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کرتارپور صاحب کوریڈور کی افتتاحی تقریب پاکستان میں 9 نومبر کو منعقد ہوگی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان اس تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مدعو کرے گا. آج دن میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے منموہن سنگھ سے ملاقات کی, جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دونوں رہنما اس تقریب میں شرکت کریں گے, لیکن شام کے وقت امریندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان نہ جانے کی بات کہی ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل لنچم.
پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کے میڈیا مشیر روین ٹھکرال نے دن میں ایک ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے آج نئی دہلی میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ پاکستان میں 9 نومبر کو منعقد ہونے والی کرتارپور صاحب کوریڈور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے پہلے کل جماعتی جتھے میں شامل ہوں. میڈیا مشیر نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ راضی ہو گئے ہیں, البتہ اس کے لیے مرکزی حکومت کی منظوری ضروری ہوگی. لیکن شام کے وقت کیپٹن امریندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب میں شرکت کی غرض سے ان کے پاکستان جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا خیال ہے کہ منموہن سنگھ بھی نہیں جائیں گے. حالانکہ دونوں رہنماؤں کے پاکستان جانے کا بعض حلقوں بالخصوص سکھ برادری کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا تھا. سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے سابق سیکرٹری اور دہلی اقلیتی کمیشن کے رکن سردار کرتار سنگھ کوچھٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور صاحب کاریڈور کو کھولنا دونوں ملکوں کے رشتوں کے تعلق سے بہت مثبت ثابت ہوگا. انہوں نے پاکستان کے اس قدم کی ستائش کرتے ہوئے کہا,
دونوں ملکوں کے لیے بڑی بہتری کے لیے ہے, جو دونوں کے من میں کبھی کھٹاس رہتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بڑا اہم رول ادا کرے گا یہ کاریڈور. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بہت جلدی کھل جانا چاہیے تھا, لیکن چلو دیر سے آئے, لیکن آئے تو صحیح اس جگہ پر. گرو نانک دیو جی کا جو سندیش ہے وہ دونوں ملکوں کے اوپر اچھا پڑے گا.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کے روز کہا تھا کہ اس افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مدعو کرے گا, تاہم کوئی باضابطہ دعوت نامہ نہیں آیا تھا. اس وقت منموہن سنگھ کے دفتر کے ذرائع نے کہا تھا کہ انہیں ایسی کسی دعوت کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس وقت سینئر کانگریس رہنما ابھیشیک منو سنگھوی نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے منموہن سنگھ کی قیادت میں کل جماعتی وفد پاکستان بھیجے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق اس موقع پر بھارتی سرحد کے اندر منعقد ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر رام ناتھ کووند شرکت کریں گے. پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق پاکستان کے ساتھ افتتاحی تقریب کے تفصیلات طے ہو جانے کے بعد وزیر اعظم اور صدر کے دورے کی تفصیلات طے کی جائیں گی. سکھ مذہب کے رہنما بابا گرو نانک کا 550واں یوم ولادت 12 نومبر کو ہے. پاکستان اس سے چند روز قبل 9 نومبر کو کراس بارڈر کوریڈور کو سکھ عقیدت مندوں کے لیے کھولنے جا رہا ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کوئٹہ سے ہمیں ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے اپنے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے بعد بلوچستان تاحال نظر انداز کے عنوان سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بلوچستان کے ساتھ اب بھی غیر منصفانہ سلوک برتا جا رہا ہے. اس حوالے سے کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ دی ہے.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو جبری طور پر اٹھا کر غائب کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. متاثرہ افراد کے اہل خانہ عام طور پر اقام کو اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں. رپورٹ میں ایک تشویشناک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کئی علاقوں بالخصوص ڈیرہ بگٹی اور اواران میں اب عورتیں بھی لاپتہ ہو رہی ہیں. ایسے واقعات ہر شخص کے لیے قابل تشویش ہونے کے باوجود نہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. HRCP بلوچستان چیپٹر کے سربراہ ابیب طاہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
جو ایک نئی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا گیا, جو کہ مسنگ پرسنز پر کام کرتے ہیں جو ادارے ہیں, ان کے کہنے کے مطابق اب کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس میں خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے. تو یہ لازمن ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے.
HRCP کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ صوبے میں کوئلے کی سینکڑوں کانوں سے نکلنے والے کوئلے پر بعض سیکیورٹی ادارے پی ٹن سیکیورٹی محصول وصول کرتی ہیں جو سرکاری طور پر لاگو نہیں ہے. HRCP سمجھتا ہے کہ ایک نیم سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی بہت بڑی تعداد کی بلوچستان میں موجودگی اور صوبے کے معاملات میں بہت زیادہ کنٹرول صوبائی حکومت اور سول انتظامیہ کے لیے شدید نقصان کا سبب ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ وہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے حوالے سے حکومت کا باقاعدہ موقف ایک دو روز میں پیش کریں گے۔ تجزیہ نگار امان اللہ شاہ دیزئی نے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا،
کسی معاشرے میں عورت کو اٹھانا جو ہے میرے خیال یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب، اگر یہ اٹھائے گا تو زیادتی ہے، لیکن حکام بالا ہے خواہ وہ ایف سی ہو، پولیس ہو، سول گورنمنٹ ہو، وہ جواب دیں، ان کی جواب دہی لازمی ہے۔ فرض کر لے ایک سو ہیومن رائٹس کمیشن ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس کو وہ کنڈم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، مطلب ان کو آنسر کرنا چاہیے، فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں صوبائی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے، مجرموں کو سزا دلوانے اور متاثرین کے خاندانوں کی دادرسی کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صرف ایک ہفتے کے دوران بھارت کی دو ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں 100 سے زیادہ افراد سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ جون میں مانسون کے آغاز کے بعد سے شدید بارشوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر بجلی اور صاف پانی کے فقدان اور ٹرانسپورٹ کے درہم مدہم ہو جانے سے لوگوں کی زندگیاں مزید دشوار ہو گئی ہیں۔ سیلا تیسا ہو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
گزشتہ 25 برس میں یہ بھارت میں مانسون کی سب سے شدید بارشیں ہیں، اور جون کے مہینے کے بعد سے ان کے نتیجے میں 1600 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پٹنہ میں لوگ صاف پانی اور بجلی دونوں سے محروم ہو گئے۔ ایک شہری ابھیجیت آنند بتاتے ہیں،
کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے، کوئی واٹر کا مطلب پربندھ ہے، لیکن ایک بلڈنگ میں 8 فلیٹ ہے، آپ 3-4 بوٹل پانی دیتے ہیں، ایک فلیٹ میں 3-4 لوگ ہیں، تو آپ مطلب ایک گھونٹ پانی پی کے پورے دن بھر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ پانی پینے کی چھوڑ دیجیے، پانی تو اتنا ہی مل رہا ہے، دینک کاریہ کریا کیسے کرے گا آدمی؟
حکومت ایسے افراد کو کچھ خوراک فراہم کر رہی ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکالنا پڑا ہے۔ تاہم ایسے کچھ دیہی علاقوں میں صورتحال اور بھی بدتر ہے، جہاں سیلاب کا شکار ہونے والوں کو کسی طرح کی امداد میسر نہیں ہے۔ بہار اور اس کی پڑوسی ریاست اتر پردیش میں ریل گاڑیاں، ٹرانسپورٹ کا دوسرا نظام، صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں، اسکول اور بجلی کی رسد، سارا نظام درہم برہم ہے۔ لوگوں کو گہرے پانی سے گزر کر پانی کے ٹرکوں اور کھانا خریدنے جانا ہوتا ہے۔ ہونی سونکار سبزیاں فروخت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے،
جو پہلے آدھا ریٹ بکتا تھا وہ دگنا ہو گیا اس کا، باڑھ سے کئی جگہ جو پانی آنے کے کارن سبزیاں سب بیکار ہو گئی ہیں۔
گزشتہ ہفتے بہار میں 40 سے زیادہ افراد اور اتر پردیش میں 90 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق پانی میں ڈوبنے کے علاوہ گرنے والے گھروں اور درختوں اور سانپ کے ڈسنے سے بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بہار کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے امرت کے الفاظ،
پٹنہ میں جو 4 ڈیتھ ہیں وہ ایک آٹو پر پیڑ گر گیا تھا اس سے، تو یہ ٹوٹل ابھی تک جو ہمارے فگر کل شام کے ہیں وہ 42 ہیں۔
ادھر مغربی ریاست مہاراشٹر میں بھی بارشوں کے بعد 3000 افراد کو ان کے نشیبی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جموں کشمیر ہائی کورٹ کی جووینائل جسٹس کمیٹی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کی منسوخی کے بعد 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے کم سے کم 144 بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگرچہ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 4000 شہری اب بھی گرفتار یا نظر بند ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول میں لانے کا اعلان کیا۔ اس متنازع اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پبلک سیفٹی ایکٹ اور دوسرے قوانین کے تحت نظر بند ہونے والوں میں 3 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سرگرم کارکن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں مقامی نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایسے بیشتر نوجوانوں کے والدین ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں۔
اگر ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون کاندھا دے گا؟ یہاں بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ میں اس مصیبت سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ صرف میرا بیٹا ہی بند نہیں، کئی دوسرے نوجوان بھی قید کیے گئے ہیں۔
عہدیدار کہتے ہیں کہ بیشتر گرفتاریاں امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی طور پر کی گئیں، اور حراست میں لیے گئے زیادہ تر افراد کو اب رہا کیا جا چکا ہے۔
لا اینڈ آرڈر کی ایسی صورتحال میں کئی طرح کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک روک تھام کے لیے کی جاتی ہے تاکہ شر پسند پر امن ماحول خراب نہ کر پائیں۔
زیر حراست نوجوانوں کے رشتہ داروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔
میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو رہا کیا جائے، میرا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، میں ایک غریب عورت ہوں، میرا بیٹا 15 روز سے قید ہے، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار شدہ افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اظہار خیال پر عائد ہر قسم کی بالواسطہ اور بلا واسطہ پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے سرکردہ اور بڑے کاروباری افراد نے پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمی آڈیٹوریم میں معیشت اور سلامتی کا باہمی مداخلت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ قومی سلامتی کا ملک کی معیشت سے گہرا تعلق ہے۔ اس سیمینار کا مقصد اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر آگے بڑھنے کے لیے تجاویز لینا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک میں داخلی سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، صورتحال میں بہتری کے اقتصادی سرگرمیوں پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے اس ملاقات میں شریک معروف کاروباری شخصیت زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک ساتھ بیٹھ کر ہماری بات سن رہی ہے اور ہمارے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ادارے ایک ہی پیج پر ہیں، جو کہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں مختلف ایشوز پر بات ہوئی۔
5 گھنٹے 5.5 گھنٹے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہر طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر نیب کی جو بات ہوئی ہیں، ریفنڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہیں، قوانین کے حوالے سے بات ہوئی ہیں، بیوروکریسی کی لیتھارجک انسٹیٹیوٹ کے حساب سے بات ہوئی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس کی بات ہوئی ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ جو اتنا زیادہ ہو گیا ہے 15-16% کاسٹ کر رہا ہے آپ کو فائنینشیل چارج کی مد میں، اس کی بات ہوئی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوئی، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوئی۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے شعبہ جس کے اندر اس کی بات نہ ہوئی ہو۔
زبیر موتی والا نے کہا کہ ہمیں آرمی چیف کی طرف سے یقین دہانی کروائے گی کہ آپ سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ ملاقات میں مختلف کاروباری افراد کی گرفتاریوں پر بھی بات ہوئی۔
چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ میں خود اس کو پرسنلی دیکھتا ہوں اور اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر ہم نے جب انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے یقینی بناؤں گا اور آپ کو انفارم۔
زبیر موتی والا نے کہا کہ پاکستان میں پاور پارٹنر 2 ہی ہیں، ایک ملٹری اور ایک سول حکومت، ہمیں جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے۔
اب تو اگر یہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے تو جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا جو بھی بات ہوگی وہ یہیں ہوگی۔
حکومتی رد عمل کے حوالے سے زبیر موتی والا نے کہا کہ وہاں موجود حفیظ شیخ اور شبر زیدی نے کہا کہ آپ تجاویز دیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عسکری قیادت کی کاروباری افراد سے ملاقاتیں نئی بات نہیں، ماضی میں کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال پر بھی آرمی چیف کی ایسی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में सुबह शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। ज़िला कसूर की तहसील चुनिया में कम सिन बच्चों को अगवा और जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर देने वाला मुलजिम सुहेल शहजाद खुद भी 15 साल तक अपने उस्ताद की जिनसी ज्यादती का शिकार रहा था। पुलिस ने सुहेल शहजाद के बयान के बाद उसके उस्ताद हबीबुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में सुबह पंजाब के जिला कसूर की तहसील चूनिया में रवां साल जून से सितंबर के महीने में 4 बच्चों को जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने इन 4 बच्चों के मुबैना मुलजिम सुहेल शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की तफ्तीश के लिए बनाई जाने वाली GIT के सरबरा RPO शेखुपुरा सुहेल हबीब ताजिक के मुताबिक मुलजिम सुहेल शहजाद का कोई एक कारोबार नहीं था। RPO शेखुपुरा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सुहेल शहजाद लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाता जबकि चूनिया में रिक्शा चलाता और मेहनत मजदूरी किया करता था। पुलिस के मुताबिक बच्चों का रेप करके उन्हें कत्ल करने वाले मुलजिम सुहेल शहजाद खुद भी 15 साल तक जिंसी ज्यादती का निशाना बनता रहा और उससे जिंसी ज्यादती उसका तंदूर पर रोटियां लगाने वाला उस्ताद हबीबुल्ला नामी शख्स किया करता था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। RPO शेखुपुरा सुहेल हबीब ताजिक ने बताया कि मुलजिम सुहेल शहजाद तक पहुंचना किसी चैलेंज से कम नहीं था जिसके लिए नादरा मोबाइल फोन कंपनियों महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर इदारों की मदद रही। सानिया चूनिया में जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 4 बच्चों में एक बच्चा 14 साल फिजान भी था। फिजान के वालिद मोहम्मद रमजान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि पकड़े जाने वाला शख्स ही उनके बेटे का कातिल है क्योंकि उन्हें भी पुलिस ने ही बताया है कि मुलजिम पकड़ा गया है।
जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चों को नोचा, दरिंदे ने जिस तरह कत्ल किया, इसी तरह उसको शरेआम हमारे इलाके में ही इसको जो है ना फांसी दी जाए शरेआम।
माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद जिशान चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 376, 377 ए और 377 बी के तहत किसी मुलजिम को जुर्माने के साथ 3 मुख्तलिफ सजाएं दी जा सकती हैं।
376 में उसमें डेथ सेंटेंस है आपके पास और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और मिनिमम जो है उसकी वो 10 ईयर्स है पनिशमेंट और मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट।
पुलिस ने मुलजिम सुहेल शहजाद को बुध की सपहर इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश किया। पुलिस ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम को 15 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपने खिताब में दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की मौजूदा सूरतहाल पर मबज़ूल करवाई और आलमी रहनुमाओं से अपील की कि भारत पर इस सिलसिले में दबाव डाला जाए। लेकिन क्या बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से मुत्तफ़िक नज़र आती है? ये सवाल पूछा हमारे नुमाइंदे अमान अज़हर ने वॉशिंगटन के तज़िया कारों से। उनको क्या जवाब मिला, आइए सुनते हैं।
भारत की जानिब से कश्मीर को आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में जम किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान की सफारती कोशिशें न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर भी जारी रहीं। भारत के लिए अलबत्ता मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बाहमी मामला है जिसमें किसी सालसी की जरूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने भी सालसी की पेशकश को दोनों ममालिक की मर्जी से मशरूत किया है जैसे कि भारत कहता आया है।
यकीनन मैं मदद करना चाहूंगा अगर दोनों पाकिस्तान और भारत चाहें कि मैं ऐसा करूं।
तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और सफारतकारी बैनुल अक़वामी बिरादरी को भारत के खिलाफ कायल करने में किस हद तक कामयाब है?
पाकिस्तान has placed Kashmir...
मसला कश्मीर लंबे अरसे से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इसकी वजह तारीख, इंसाफ और नजरियाती है। ये कहना मुश्किल होगा कि ये मुअसर खारजा पॉलिसी की तरकीब है क्योंकि पाकिस्तान इस मामले पर किसी भी अहम मुल्क की सोच तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाया जिसके बायस तनाज़े की शक्ल वही रही है जैसा कि भारत चाहता है कि ये दोनों मुल्कों का बाहमी मसला है।
मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माविन वाइनबॉम के नज़दीक पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी मौजूदा हालात से मुताबिकत नहीं रखती।
مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکمت عملی کا انحصار اس بنیادی نقطے پر ہے کہ کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائے جانے سے اس مسئلے کی نوعیت بدل چکی ہے اور پاکستان کے موقف پر واپس جانا اب مشکل ہے۔
لیکن سابق امریکی سفارتکار رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ کشمیر پر اقدامات کے سبب بھارت اب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے گا۔
یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس اعتبار سے اس اقدام کا مقصد ان تمام تاریخی منصوبوں کی نفی کرنا ہے اور اس کی جگہ یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔
تحقیق کاروں کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کئی دہائیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے باعث یہ پالیسی معروضی علاقائی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، جس سے اس کے سفارتی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے ایک بڑے نجی چینل اے آر وائی نے درجنوں ملازمین کو بغیر کسی نوٹس نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ سال کے دوران اخبارات اور میڈیا چینلز سے تقریباً 5,000 سے زائد افراد کو نکالا گیا ہے۔ ملک بھر میں ایک شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک برطرفیوں کو اظہار رائے کی آزادی کے خلاف میڈیا مالکان اور حکومت کی ملی بھگت ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے نجی چینل اے آر وائی نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ملازمین کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ اے آر وائی نیوز سے اسٹاف بشمول بعض تجربہ کار صحافیوں کو فارغ کیے جانے کے عمل کو حیرت اور تشویش سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ دیگر اداروں کے مقابلے میں اس نیٹ ورک کو مالی طور پر کافی مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ ادھر چند ہفتوں میں آج ٹی وی، سچ نیوز، دنیا نیوز اور اب تک سمیت کئی دیگر چینل سے بھی درجنوں ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے۔ ان اداروں سے فارغ کیے گئے ملازمین میں سے متعدد رپورٹرز، کیمرامین، سیٹ ڈیزائنرز، کاپی ایڈیٹرز، سیٹلائٹ اسٹاف اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ 22 سال سے صحافت سے وابستہ اور کئی اخبارات اور ٹی وی چینل میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہنے والے عامر اسحاق سہروردی بھی اے آر وائی سے نکالے گئے افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عامر اسحاق سہروردی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نیوز چینل سے صحافتی اقدار کا تو جنازہ کافی پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب اس انڈسٹری کا بھی حال خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس صورتحال کا ذمہ دار حکومت اور حکومتی پالیسیوں اور پھر میڈیا مالکان کو قرار دیتے ہیں۔
ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ان کو سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیز رکے گی نہیں۔
دوسری جانب اے آر وائی نیوز میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تعینات عماد یوسف نے چینل سے برطرفیوں کے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اشتہارات کا کاروبار 40% کم ہوا ہے، جس کا گہرا اثر ٹی وی انڈسٹری پر بھی پڑا ہے۔ ان کے مطابق ان کے ادارے نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ملازمین کو نکالنے کی نوبت نہ آئے، لیکن ادارے کی بڑھتی ہوئی مالی مشکلات کے باعث یہ فیصلہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھی نیٹ ورک سے کم افراد کو نکالا گیا۔
انفارچونیٹلی اکنامک کرائسس جس طرح چل رہا ہے، جو سب حالات ہیں آپ پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھ لیں تو ایڈورٹائزنگ ریونیوز بالکل گر گئے، میجر ڈیکلائن ہے، اپ ٹو 40% تک ڈیکلائن آیا ہے، تو پھر یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔
بیشتر ٹی وی چینلز انتظامیہ ان چھانٹیوں کو برے مالی حالات سے تعبیر کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی صحافتی تنظیمیں میڈیا چینلز کی انتظامیہ کے ان دعووں کو درست ماننے سے انکاری ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جی ایم جمالی نے الزام عائد کیا ہے کہ
مزید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ ایک کھلونا کھیل ہے جو صحافتی شعبے سے وابستہ افراد کے خلاف کیا جا رہا ہے، میڈیا انڈسٹری کو بحران کا بہانہ بنا کر صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب حکومتی عہدیداران ان دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ حکومت آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹس اور اس وسل بلوئر کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جس نے یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹرمپ کی فون کال کے بارے میں شکایت کی تھی۔ صدر اس پر ایک بار پھر غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دریاسنا ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹس معاوضے کے تحقیقات کے سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس سے کاغذات اور دستاویزات کے حصول کے لیے سمن جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایسے میں بھی جبکہ وہ وائٹ ہاؤس میں فن لینڈ کے صدر سولینی اسٹو کا استقبال کر رہے تھے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسل بلور پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جس نے جولائی میں ان کی یوکرین کے صدر کے لیے ٹیلی فون کال کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ صدر کے الفاظ تھے،
He either got it totally wrong, made it up, or the person giving the information to the whistleblower was dishonest, and this country has to find out who that person was, because that person's a spy.
یا تو ان کے پاس بالکل ہی غلط اطلاعات تھیں، یا انہوں نے اسے گڑھا تھا، یا پھر جس شخص نے وسل بلور کو اطلاع دی ہے وہ بے ایمان تھا، اور اس ملک کو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون شخص تھا، کیونکہ وہ شخص جاسوس تھا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، اور ایسے میں ڈیموکریٹس مواخذے کے لیے تحقیقات میں پیش رفت کر رہے ہیں جبکہ وہ اس ٹیلی فون کال سے متعلق کاغذات کے حصول کے لیے وائٹ ہاؤس کو سمن جاری کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، جس میں ٹرمپ نے اپنے حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف ایسی اطلاعات کی فراہمی پر اصرار کیا جس سے ان پر الزام تراشی کی جا سکے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ایڈم شیف کا کہنا ہے،
The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that come forward with evidence of his wrongdoing are somehow treasonous and should be treated as
صدر اس تمام معاملے کو وسل بلور کے بارے میں معاملہ بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی غلط کاریوں اور بقول ان کے غداریوں کے خلاف ثبوت کے ساتھ آگے آئیں اور انہیں غدار یا جاسوس قرار دیا جائے، یہ گواہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے، یہ تشدد کے لیے اکسانا ہے۔ ادھر ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے محکمہ خارجہ کے موجودہ اور سابقہ افسران سے گواہیوں کا پروگرام طے کیا ہے، جس میں یوکرین میں سابق سفیر اور یوکرین کے ایلچی کرٹ وولکر بھی شامل ہیں، جنہوں نے گزشتہ ہفتے استعفی دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس محکمہ خارجہ کے ملازمین کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دریاسنا ڈیموکریٹس نے خبردار کیا ہے کہ کانگریس کی جانب سے مواخذے کی تحقیقات میں خلل ڈالنے کی کوشش کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا سمجھا جائے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
استنبول ترکی میں معروف سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کی پہلی برسی ایک تقریب کی صورت میں منعقد کی گئی۔ خشوگجی کو گزشتہ سال استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل پر دنیا بھر سے سعودی عرب کی مذمت کی گئی اور مقتول کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
برسی کی تقریب میں ماحول سوگوار رہا۔ یہ تقریب سعودی قونصلیٹ سے چند میٹر کے فاصلے پر منعقد کی گئی، جہاں جمال خشوگجی شادی کے لیے ضروری دستاویزات حاصل کرنے گئے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک سعودی دستہ مشتبہ طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر ان کے قتل کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ خشوگجی کی منگیتر ہیروجے جینگز نے تقریب میں شرکت کی اور کہا،
All these amazing and beautiful people know Jamal as a journalist, as a writer, as an activist.
وہ کہنی ہے کہ یہاں موجود خوبصورت اور شاندار لوگ جمال کو ایک صحافی کے طور پر جانتے ہیں، انہیں ایک مصنف، ایک سرگرم کارکن، ایک دوست اور ایک عظیم انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ میرے بہترین دوست تھے، میری زندگی، میری محبت تھے، اور میں اب بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے اور خشوگجی کے دوست اس تقریب میں موجود رہے۔ ان میں ایمازون کے چیف ایگزیکٹو جیف بونز، جو واشنگٹن پوسٹ کے مالک بھی ہیں، شامل تھے، جو خشوگجی کے کالم شائع کیا کرتے تھے۔
You need to know that you are in our hearts.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے دل میں ہیں اور آپ اکیلے نہیں ہو۔ جمال خشوگجی اپنے کالموں میں محمد بن سلمان پر تنقید کرتے تھے اور خیال ہے کہ انہیں اسی سبب ہدف بنایا گیا۔ خشوگجی کے قتل میں سعودی عرب میں 11 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان میں سے بعض استنبول میں داخلے کے وقت ترکی کے سیکیورٹی کیمروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد اس قتل میں کسی طرح سے بھی ملوث ہونے کی تردید کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے انہیں جواب دہ ٹھہرانے کی کوششیں ماند پڑ رہی ہیں۔ عالمی رہنما بھی انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے بقول اس تنازع سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ترکی میں ایک محقق اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں،
I think it's necessary to remind
میرے خیال میں یہ بات سب کو یاد دلانا ضروری ہے کہ بین الاقوامی نظم اس افسوسناک حد تک پہنچ گیا ہے کہ سعودی عرب اپنے کونسلیٹ کی عمارت کے اندر ایک نقاد صحافی کو قتل کر دیتا ہے۔ لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ جمال خاشوگی کے لیے انصاف لینا ابھی باقی ہے اور اس سے دنیا بھر میں صحافیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ استنبول میں خاشوگ جی کی برسی کی تقریب میں موجود تمام شرکا کا کہنا تھا کہ وہ تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ خاشوگ جی کے قتل کو تاریخ کے حاشیے میں شامل کر کے رہیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی اور شہری حقوق کے وکیل عزیز بیگ اشرف نے پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کا اس سال کے لیے نینسن ریفیوجی ایوارڈ جیتا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ اپنے آبائی ملک کرغزستان سے بے وطنی ختم کرانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اس وقت دنیا میں 10 ملین سے زیادہ یعنی 1 کروڑ سے زائد افراد بے وطنی کا شکار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر میانمار، ترکی، ڈومینیکن ریپبلک اور زمبابوے میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں شہریت کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان کے پاس روزگار، تعلیم، بنیادی صحت کی سہولتوں تک رسائی اور شادی کرنے اور پیدائش کے اندراج جیسے بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ کرغزستان پہلا ملک ہے جس نے بے وطنی کو ختم کیا۔ عزیز بیگ اشرف کا، جنہیں اس سال کے نینسن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس کار خیر میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے فرغانہ ویلی لائرز ود آؤٹ بارڈرز نامی اپنی تنظیم کے ساتھ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو کرغزستان کی شہریت دلوائی۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو بہت سے افراد نئی بننے والی ریاستوں میں بے یار و مددگار رہ گئے۔ سوویت یونین کے پاسپورٹ معطل کر دیے گئے تھے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی۔ اشرف اور ان کے خاندان والوں کو اس وقت ایسی ہی بے وطنی کی زندگی سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت نے انہیں ترغیب دی کہ وہ اپنے اہل خانہ اور ان جیسے ہزاروں افراد کو شہریت کا حق دلوانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو درپیش پہلا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ حکومت کو اس بات پر قائل کریں کہ بے وطنی کو ختم کرنا لوگوں اور ملک دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان کا کہنا تھا،
On practical level, actually our teams was included officers from the passport desk.
عملی سطح پر ہماری ٹیموں میں حکومت میں پاسپورٹ ڈیسک پر کام کرنے والے شامل تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہوں نے دیہی اور پہاڑی علاقوں کا دورہ کیا اور بعض اوقات سفر کے لیے گھوڑے استعمال کرتے تھے، اور پھر اب 5 سال بعد ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں بے وطنی کا خاتمہ ہو گیا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی نے اشرف کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو بے وطنی ختم کرانے کے لیے نینسن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اشرف کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم علاقے میں بے وطنی کا شکار ہزاروں افراد کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین نے برطانیہ کی طرف سے گروپ سے نکلنے کے لیے معاہدے کی نئی تجاویز پر احتیاط سے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے منگل کے روز منصوبے کے خد و خال پیش کیے جس کا مقصد شمالی آئرلینڈ اور جمہوریہ آئرلینڈ کے درمیان سرحد کے مستقبل کے بارے میں تعطل توڑنا ہے جو برطانیہ کے گروپ سے نکلنے کے بعد یورپی یونین کی بیرونی حد بن جائے گی۔ برطانیہ اس ماہ کے اواخر میں یورپی یونین سے الگ ہونے والا ہے۔ لندن سے ہینری ڈیزویل کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
منگل کے روز پارٹی کے حامیوں کے سامنے وزیر اعظم جانسن نے بریکسٹ سے متعلق اپنے عزم کو دہرایا۔
Whatever happens, we must come out by the end of October.
وہ کہہ رہے تھے چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اکتوبر کے اختتام تک بہرحال باہر نکل جانا چاہیے۔ برطانیہ کی تجویز یہ ہے کہ شمالی آئرلینڈ سامان کے لیے تو یورپی منڈی میں رہے گا لیکن اس کی کسٹمز یونین سے نکل جائے گا اور یوں سرحد کے قریب کچھ کسٹم چیک پوسٹ رہیں گی۔ ان تجاویز کے بارے میں ابتدائی رد عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپی یونین اور آئرلینڈ کے سلسلے میں جو مطالبہ ہے یہ اس سے کم ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے بریکسٹ اسٹیئرنگ گروپ کے گائی بسٹاٹ کا کہنا ہے،
We don't think that it is really the safeguard
that islands need.
ہم نہیں سمجھتے کہ یہ وہ تحفظ ہے جس کی آئرلینڈ کو ضرورت ہے. اور بریکسٹ کے بارے میں اعلی مذاکرات کنندہ مشیل بیرینر کہتے ہیں,
To be frank, lots of work still need to be done.
صاف بات تو یہ ہے کہ ابھی اس حوالے سے بہت سا کام کرنا باقی ہے. اندرون ملک بھی اس سلسلے میں رکاوٹیں باقی ہیں, اور اگر بورس جانسن اور یورپی یونین کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو بھی جائے تب بھی پارلیمنٹ سے اس کی توثیق ہونا ضروری ہے. سابقہ وزیراعظم ٹریسا مے کا یونین سے نکلنے کا معاہدہ 3 بار مسترد کیا گیا, اور حکومت کو امکان یہ ہے کہ اپوزیشن لیبر ووٹ پر اس سلسلے میں انحصار کرنا پڑے گا. لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کاربن کہتے ہیں,
It's worse than Theresa May's deal. I can't see it getting the support that he thinks.
یہ ٹریسا مے کے معاہدے سے بھی بدتر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسے وہ حمایت حاصل ہوگی جو کہ وزیر اعظم بورس جانسن سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ حاصل کر سکتا ہے. یو کے ان چینجنگ یورپ پروگرام کے ایلن وائگر کا کہنا ہے,
So the options open to Boris Johnson are essentially to resign as prime minister or to go and request that extension but make it very clear that he's being dragged there and he doesn't want to be there.
چنانچہ بورس جانسن کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یا تو استعفی دے دیں یا وزیر توسیع کی درخواست کریں, اور ایسے میں جبکہ انتخابات تقریباً ناگزیر ہیں, صرف یورپ ہی نہیں بلکہ برطانوی ووٹروں کو بھی اس بارے میں بہت کچھ سمجھانا ہوگا. قمر عباس چافری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
شبانہ آزمی ان اداکاروں میں سے ہیں جنہیں سرحد کے دونوں جانب پسند کیا جاتا ہے, اور اب وہ ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم میں بھی نظر آئیں گی. واشنگٹن ڈی سی کے سالانہ ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کے موقع پر ہماری ساتھی سارا زمان نے شبانہ آزمی سے ان کے کیریئر اور پاک بھارت تناؤ سے متعلق ثقافتی تبادلے پر لگنے والی بندشوں کے بارے میں بات کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
بہت ساری خواتین کی ایون ہالی ووڈ میں بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد خواتین کے لیے رول نہیں لکھے جاتے جو اچھے ہوں, جو اسٹرانگ ہوں. آپ کو کبھی ایسے پرابلم فیس کیا آپ نے؟
آج کل کا جو دور ہے مجھے لگتا ہے وہ ایکٹرز کے لیے اور خاص طور سے سینئر ایکٹرز کے لیے بہترین دور ہے, کیونکہ دیکھیے یہ ویب سیریز شروع ہونے کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن لوگوں میں آ گیا ہے کہ کانٹینٹ از کنگ. تو مجھے تو اتنی اچھی رولز ملے ہیں پچھلے 5 سالوں میں.
ویڈیو گیم ہیلو, اس پہ بیسڈ فلم سیریز کا حصہ آپ ہوں گے, تو مجھے بتائیے آپ نے اس کو پک کیوں کیا, اسپیلبرگ کے نام کی وجہ سے؟
اسپیلبرگ کا نام جو ہے آبویسلی بہت بڑا اٹریکشن تھا, لیکن میرا رول اس میں بہت اچھا ہے, اور آئی ایم ناٹ پلینگ ان انڈین. اور اگر آپ دیکھیں تو ایشین ایکٹرز پچھلے 20-25 سال سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو سب سے بہترین رولز ہیں وہ صرف کوکیشنز کے پاس کیوں جاتے ہیں, اور کلر بلائنڈ کاسٹنگ کیوں نہیں ہوتی. اور اب اتنے سارے سالوں کے بعد اب یہ ایک حقیقت بنی ہے.
تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو شفٹ گیئرز ا لٹل بٹ. جب بھی پاکستان جب بھارت کے درمیان کچھ ہوتا ہے, پچھلے کچھ سالوں سے ایکٹرز سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہونے لگی ہے کہ وہ بھی اس ایشو پہ ضرور ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ بولیں. ایک پیٹریٹزم کا, حب الوطنی کا ایک کانٹیسٹ سا شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
مجھے افسوس ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ جو ہماری سیاستیں ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہمارے لوگوں سے مختلف ہیں. اور میں بہت تو نہیں گئی ہوں پاکستان, لیکن جب بھی گئی ہوں مجھے بہت رسپیکٹ اور بہت عزت ملی, اور اسی طرح سے وہاں کے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے.
دونوں جانب یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ دوسرے ملک کے آرٹسٹ کو نہیں لینا فلموں میں, ان کی فلمیں یہاں نہیں دکھانی. جب ایسے ہوتا ہے تو کیا واقعی آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہے, جو آرٹ کی سرحدیں پھر ہیں؟
آرٹ کی کوئی سرحد ہونی نہیں چاہیے. اگر اس پہ سیاسی پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کچھ وقفے کے لیے شاید پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی صحیح ہے.
کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ایکٹرز کا جو انٹریکشن ہے اس کو روکنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں؟
میں اس کو نہیں مانتی ہوں, میں اس کو نہیں مانتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہائٹنڈ ٹیمپرز جو ہیں اس وقت تھوڑا سا اگر آپ لو لائی کر دیں اور کنفرنٹیشنس نہیں ہوں تو پھر وہ گراؤنڈ ریکور کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ دونوں بہت اسٹرانگ پوزیشنز لینے لگیں تو جب پیس آتی ہے تو پھر آپ کس منہ سے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے؟
وائس دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی افراد انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی مصنوعات کو فروخت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ای کامرس کے ذریعے کاروبار کی نگرانی کے کوئی ضوابط موجود نہیں ہیں۔ حکومت نے حال ہی میں ای کامرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ملک میں پہلی ای کامرس پالیسی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کے ضوابط کی منظوری دی ہے۔ پالیسی کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کے فروغ کے لیے ملک کے اندر اور بیرون پاکستان مالی ٹرانزیکشن کے لیے ای پیمنٹ انفراسٹرکچر متعارف کرایا جائے گا اور ادائیگیوں کے لیے بین الاقوامی گیٹ وے قائم کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کو دستیاب ای کامرس پالیسی کے مسودے کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کو قواعد و ضوابط میں لایا جائے گا۔ مجوزہ پالیسی کے مطابق ای کامرس کو بروئے کار لاتے ہوئے برآمدات کو بڑھایا جائے گا، جس سے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پالیسی کی بدھ کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد مشیر اطلاعات فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ ای کامرس پالیسی پاکستان کی معیشت کو دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بنے گی۔ خیال رہے کہ اس وقت پاکستان میں آن لائن خرید و فروخت کسی ضابطے کے تحت نہیں کی جاتی، جس کے باعث دنیا کی بڑی آن لائن کمپنیاں پاکستان میں اپنی خدمات فراہم نہیں کر رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ای کامرس کا حجم 99 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں سالانہ 90% اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں ہونے والا کاروبار اب بھی دکانوں پر ہونے والی خرید و فروخت کے مقابلے میں محض نصف فیصد ہے۔ ماہر معیشت خرم شہزاد کہتے ہیں کہ آن لائن کاروبار کے لیے کسی پالیسی کے نہ ہونے سے ملک میں اس شعبے سے وابستہ افراد دشواریوں کا شکار تھے، جو کہ اب کسی حد تک دور ہو سکے گی۔
آہستہ آہستہ دنیا کو ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے اور کامرس کے طریقے، ٹریڈ کے طریقے، بزنس کے طریقے جو ہے وہ اب مختلف ہو رہے ہیں، زیادہ ایفیشنٹ ہو رہے ہیں، زیادہ جو ہے ٹیکنالوجیکلی ڈریون ہو رہے ہیں۔ تو اب اس چیز کی ریئلائزیشن آنا ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک پالیسی فریم ورک کی ضرورت ڈیفینیٹلی تھی، لیکن لگتا یہ کہ اس پالیسی کو مزید اور ریفائن کرنا پڑے گا، لیکن ایک اچھی جو ہے یہ ایفرٹ ہے۔
زراعت سے متعلق آن لائن کاروبار کرنے والی عائشہ احمد کہتی ہیں کہ لوگوں کو، خاص طور پر زراعت سے وابستہ افراد کو، انٹرنیٹ کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت پر اعتماد نہیں ہے، اور ان کے بقول اس پالیسی کے نتیجے میں لوگوں کا رجحان اس جانب راغب ہوگا۔
اس طرح کی آپ دیکھیں کہ آپ بیسیکلی ریکگنیشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یار دس از اے کائنڈ آف بزنس، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ود یور ہابی۔ نیچرلی اس طرح کے لوگ پھر ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے، اوور آل کنٹری کی اکانومی کو بھی بہتر بنانے میں سازگار ہوں گے۔
ای کامرس پالیسی کے مطابق دھوکہ دہی کی روک تھام کے لیے نیا میکنزم بنایا جائے گا، جو خریدار اور فروخت کنندہ کو تحفظ فراہم کرے گا اور نقصانات کی صورت میں ازالے کا طریقہ کار وضع کرے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں، ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں۔ سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کے آغاز میں شرکاء سے ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد انہیں دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت وغیرہ کے لحاظ سے خوراک کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا۔ مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے دوران 1,000 افراد میں سے 7 افراد گوشت خوری کے سبب موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ سبزی خور افراد کی موت کی شرح 5 سے 6 افراد رہی۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔